بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. جہاں پر رکے تھے وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شرح میں شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فصل فی قرب اللہ تعالی و اجابته و ان ذلك لا ينافع علوه و فوقیته. اللہ تعالیٰ کے قرب اور دعا کی قبولیت، اور یہ کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی بلندی اور فوقیت کی نفی نہیں ہوتی کا بیان. اللہ تعالیٰ قریب ہے اور دعا کی قبولیت بھی فرماتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے اور عرش پر مستوی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے. کہیں دونوں میں کوئی تضاد ہے؟ ہرگز نہیں، کوئی تضاد نہیں ہے اور کوئی تنافی نہیں ہے. اس موضوع کے تعلق سے کچھ دلائل اور چند اہم باتیں شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے بیان کی ہیں. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مصنف یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ کہنا، وقد دخل فی ذلک، یعنی فی وصف به نفسه، یعنی اللہ تعالی نے جو اپنے وصف کا بیان فرمایا ہے قرآن مجید میں اور صحیح احادیث میں، یعنی ان میں یہ بھی داخل ہے، یعنی اس چیز پر ایمان لانا بھی واجب ہے. وہ کیا چیز ہے؟ الایمان بانه قریب من خلقه مجیب، یہ ایمان کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق، اپنے بندوں کے قریب ہے اور دعا کی قبولیت بھی کرتا ہے. یعنی قریب فی نفسه مجیب، یعنی لعباده، اللہ تعالیٰ خود قریب ہے اور اپنے بندوں کی دعا کی قبولیت بھی کرتا ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَان الى آخر الآية سورة البقرة نمبر 186. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے تعلق سے سوال کرے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، بے شک میں قریب ہوں. اُجِبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَان، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ میں چھ ضمائر ہیں جو سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتے ہیں، اور اس سے ثابت ہوا کہ جو قرب ہے اللہ تعالیٰ کا قرب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود قریب ہے. لیکن ہم قریب کے لفظ میں وہی کہتے ہیں، قریب کے معنی میں، جو معیت کے تعلق سے پہلے بیان کر چکے ہیں. اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ قریب کا معنی یہ ہے کہ جگہ کے اعتبار سے کوئی انسان کے قریب ہو. اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، انہ اقرب الى احدکم من عنق راحلته، کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے اس شخص کے اس کے اونٹ کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے. انہ اقرب، بے شک اللہ تعالیٰ زیادہ قریب ہے، الى احدکم، تم میں سے کسی شخص کے، من عنق راحلته، اس کے اونٹ کی گردن سے زیادہ قریب ہے. پہلے گزر چکا ہے، اسے بخاری کی روایت ہے. اور اس سے لازم نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ خود زمین پر ہو اور اس بندے کے اور اس کے اونٹ کے گردن کے بیچ میں ہو. اسی چیز اس سے یہ معنی لازم نہیں آتا. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان فإن الله قبل وجه المصلي، کہ اللہ تعالیٰ نمازی کے سامنے ہوتا ہے، نمازی کے چہرے کے سامنے ہوتا ہے. اس سے بھی یہ بات لازم نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ اس نمازی کے اور اس دیوار کے بیچ میں ہے. اگر یہ نمازی دیوار کے سامنے، دیوار کو ستر بنا کے نماز پڑھ رہا ہے، تو اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ اس نمازی کے اور دیوار کے بیچ میں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اس بندے کے نمازی کے اور زمین کے بیچ میں، اگر یہ شخص یعنی نمازی جو زمین کی طرف دیکھ رہا ہو. اسی طریقے سے شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ عثیمین رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ کے قرب سے معنی لازم نہیں آتا، یہ بات لازم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین پر قریب ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی تمام صفات میں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو محیط ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ عثیمین رحمہ اللہ، یہ بات خوب جان لو کہ بعض علماء نے اللہ تعالیٰ کے قرب کی تقسیم کی ہے، جیسے کہ معیت کی دو قسمیں ہیں. بعض العلماء نے کہا کہ قرب کی بھی، اللہ تعالیٰ کے قرب کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک ایسا قرب ہے جس کا مقتضا جو ہے احاطہ ہے، جسے قرب عام بھی کہتے ہیں، اور دوسرا قرب ہے جس کا مقتضا جو ہے وہ اجابۃ الدعاء یا الاثابہ، یعنی اجر و ثواب عطا کرنا، اور اسے قرب خاص کہتے ہیں. اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب صرف ایک ہی قسم کے، اسے قرب خاص جسے کہتے ہیں، جس کا معنی یہ ہے یا جس کا مقتضا یہ ہے کہ جب کوئی اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سنتا ہے، اس کا اجر بھی عطا کرتا ہے، اور اس کی کوئی اور قسم نہیں، یعنی تقسیم نہیں ہوتی. یہ بھی علماء کا ایک قول ہے. یہ جو دوسرے قول والے ہیں، یعنی جو کہتے ہیں قرب کی صرف ایک ہی قسم ہے اور قرب خاص دعا کی قبولیت کا معنی جو ہے، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے یہ دلیل پکڑی ہے. سورۃ بقرۃ نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے دلیل پکڑی ہے، اقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اسے مسلم کی حدیث ہے. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فاجر اور کافر ان کے قریب ہو، یعنی قرب کا یہ معنی اس میں موجود نہیں، صرف ایک ہی قسم کا معنی، کیونکہ قرب عام میں تمام مخلوقات شامل ہیں، جس میں احاطہ کا معنی ہے، جیسے کہ عام معیت کا معنی ہے. اوکے، تو جو علماء کہتے ہیں کہ صرف قرب کا ایک معنی ہے، اور قرب خاص استجابۃ الدعاء، اللہ تعالیٰ کی دعا کی قبولیت، تو فاجر کافر کے اللہ تعالیٰ قریب نہیں ہے، صرف مومن کے قریب ہے جو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے قریب ہے، اور دعا کی قبولیت بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دعا کو قبول بھی کرتا ہے. اور یہ اختیار شیخ عثیمین رحمہ اللہ کا اور ان کے تلمید ابن القیم رحمہ اللہ کا. اچھا، یہ بات سمجھ آ گئی؟ آگے سمجھ کے نہیں آئی. اب اس قول کے تعلق سے علماء نے، جو پہلے قول والے کہتے ہیں تقسیم ہوتی ہے، انہوں نے کچھ دلائل پیش کی ہیں کہ یہ قول جو ہے کہ صرف ایک قسم کا قرب ہے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ قرب دو قسم کے ہیں. آئیے دیکھو ان کے پاس کیا دلائل ہیں. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ولیکن اورد علی ھذا القول، اس قول کے اوپر یہ بات بیان کی گئی اور یہ دلیل پیش کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد، قوله تعالی، ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، سورۃ قاف نمبر 16. شیخ صاحب فرماتے ہیں، فالمراد بالانسان کل انسان، انسان سے مراد تمام انسان، یعنی مسلم کافر سب اس میں شامل ہیں. یعنی آیت کا ترجمہ دیکھو، ولقد خلقنا الانسان، اور یقین ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے. کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. ونعلم، اور ہم خوب جانتے ہیں، ما توسوس به نفسه، جو نفس میں اس کا وسوسہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں خوب جانتا ہوں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اور ہم اس کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو انسان سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ صرف مومن یا اس میں فاجر کافر سب شامل ہیں؟ سب شامل ہیں. اور قرب کا لفظ سب کے لیے ہے کہ نہیں؟ سب کے لیے ہے. لہذا قال فی آخر الآیہ, اس آیت کے آخر میں آگے جو ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, لقد كنت فی غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد, إلى أن قال آجل تلك إرشاده, ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. سورة قاف نمبر 22. يعني سورة قاف کی ان آیات میں یہ بات واضح ہوئی کہ انسان سے مراد تمام انسان ہیں, سارے انسان ہیں, مومن بھی ہے, کافر بھی ہے, بر بھی ہے, فاجر بھی, سب اس میں شامل ہیں. اچھا, اور پھر اس آیت کو بھی پیش کیا گیا ہے اس قول پر, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. سورۃ الواقعہ آیت نمبر 83-85, 83-85. اللہ تعالیٰ کے ارشاد, فلولا اذا بلغت الحلقوم, جب روح جو ہے وہ حلقوم حلق تک پہنچتی ہے, وانتم حينئذ تنظرون, اور اس وقت تم دیکھ رہے ہوتے ہو, یعنی کچھ کر نہیں پاتے ہو جب روح نکلنے کو آتی ہے, ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون, اور ہم تم سے زیادہ قریب ہیں اس مرنے والے کے جس کی روح حلق تک پہنچی ہے, ولکن لا تبصرون, لیکن تم دیکھتے نہیں ہو. شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں پھر ان کی تین قسمیں بیان کی ہیں جن کی روحیں حلق تک آئی ہیں, اور ان تین اقسام میں کافر بھی شامل ہیں, یعنی مرنے والے سارے کے سارے مراد ہیں, نہ کہ صرف مومن. جب روح حلق تک پہنچتی ہے تو کیا صرف مومن کے اللہ تعالیٰ قریب ہوتا ہے, یا مومن کے تعلق سے بات ہو رہی ہے کہ ہم اس سے تم لوگوں سے زیادہ قریب ہیں, یا تمام مرنے والوں کے, تمام مرنے والوں کی بات ہو رہی ہے. اور تیسری بات یہ بھی بیان کی ہے. اچھا, اب یہ دو دلائل ان لوگوں نے پیش کی ہیں جو کہتے کہ دو قسمیں ہیں قرب کی, ایک قسم نہیں ہے. بتائیں آپ. تو ان لوگوں نے جس نے کہا کہ دو قسمیں ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ ان آیات میں یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے قریب ہے. ٹھیک ہے. پھر شیخ ابن عثیمین رحمہ فرماتے ہیں اس کا جواب دیا گیا ہے, یعنی اس پہلے قول کے جو کہتے دو قسمیں ہیں قرب کی, اور ان دو آیتوں کو پیش کیا ہے, اس کے اب جواب دے رہے ہیں. کہتے جواب کیا ہے؟ وأجيب عن ذلك, اس کے یہ جواب دیا گیا ہے, بأن قوله, کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان جو ہے, ونحن اقرب الیہ من حبل الورید, یعنی بملائکتنا, سورۃ قاف کے تمر 16 میں, کہ ہم انسان کے شہرگ اس کے شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں, اس سے مراد بملائکتنا, اپنے فرشتوں سے. اور ان لوگوں نے یہ دلیل اس لیے پکڑی ہے کہ آیت میں آگے نے فرمایا, اگلی آیت میں, آیت نمبر 16 میں, سورۃ قاف آیت نمبر 16 میں, اذ یتلقى المتلقیان عن یمین وعن الشمال قعید, تو لینے والے, تو تلقی کرنے والے جو فرشتے ہیں جو دائیں بائیں جانب بیٹھے ہیں, پھر ان کا ذکر کیا ہے. تو اس سے اس سیاق و سباق سے واضح ہوا کہ اس سے کیا مراد ہے, اللہ تعالیٰ کے فرشتے مراد ہیں. فإن اذ ظرف متعلق بأقرب, کیونکہ لغت کے اعتبار سے بھی دیکھیں جو اذ کا لفظ ہے یہ ظرف ہے جس کا تعلق لفظ اقرب سے ہے, یعنی ونحن اقرب الیہ حین یتلقى المتلقیان, تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے جب ہم یہ جملے آپس میں ملاتے ہیں, ونحن اقرب الیہ, اور ہم اس بندے سے زیادہ قریب ہوتے ہیں جب فرشتے جو ہے وہ تلقی کرتے ہیں اور لکھتے ہیں. یعنی وهذا يدل على ان المراد بقربه تعالى قرب ملائکته, تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے قرب سے مراد اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا قرب ہے. اسی طریقے سے مرنے والوں کے تعلق سے ونحن اقرب الیہ, یعنی قرب الملائکہ, اس سے مراد فرشتے ہیں. ولہذا قال ولکن لا تبصرون, اس لیے آیت کے آخر میں فرمایا ہے ولکن لا تبصرون, لیکن تم دیکھتے نہیں ہو. اور اس سے یہ دلیل ملتی ہے یہ جو قریب ہے وہ ہمارے ساتھ ہی ہے, یعنی ہمارے وہ موجود ہے, ہمارے پاس ہے, لیکن ہم اسے دیکھتے نہیں ہیں. جو موت کا فرشتہ آتا ہے مرنے والے کے پاس, تو فرشتہ تو آتا ہے نا, روح بھی قبض کر لیتا ہے, ہم بھی بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں مرنے والے کے قریب, تو قریب تو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, وہ مرنے والے کے قریب ہم سے زیادہ قریب ہے کہ نہیں, سبحان اللہ. لیکن کیا ہمیں کیوں نظر آتا ہے, ہم دیکھتے نہیں ہیں, لیکن یقین ہے کہ فرشتے نے روح قبض کی ہے یا روح قبض کر رہا ہے. اور اس سے شیخ صاحب فرمایا, شیخ عثیم رحمہ اللہ, یہ معنی ممتنع ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ آسمان میں یعنی آسمانوں پر ہے, عرش پر مستوی ہے, یعنی روح قبض کرنے کے اللہ تعالیٰ خود تو نازل نہیں ہوتا روح قبض کرنے کے لیے. اس میں تو اجماع ہے نا, اتفاق ہے کہ روح اللہ تعالیٰ خود قبض نہیں کرتا, پھر اللہ کے فرشتے قبض کرتے ہیں. لیکن مارتا کون ہے, کس حکم سے موت آتی ہے, کس حکم سے اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کا بندے کو مارنا جو ہے جب اس کا اجل آتا ہے تو اس سے مراد فرشتہ روح قبض کرتا ہے, نہ کہ اللہ تعالیٰ خود روح قبض کرتا ہے. اور کنکلوژن یہ ہے, خلاصہ کلام یہ ہے, شیخ عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, اب قراجہ کون سا دونوں میں سے, ہاں ہاں کون سا, عام یا خاص؟ اس معنی سے, اس معنی سے خاص. وہ مذہب علیہ شیخ الاسلام فہو عندی اقرب, شیخ عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جس طرف شیخ عثیمین بن عثیمین رحمۃ اللہ گئے ہیں میرے نزدیک زیادہ قریب, یعنی معنی اگرچہ علماء کا پہلا قول بھی موجود ہے, یہ دوسرا قول بھی موجود ہے, لیکن اگر ترجیح کی جائے ان دلائل کی روشنی میں, یہ بعض دلائل کو بیان کی, ورنہ یہ لمبی بحث ہے پتہ ہے, آگے اس کے بھی جواب ہے, پھر اس کا بھی جواب ہے, لیکن لب الباب یہ ہے, خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو شیخ الاسلام رحمہ اللہ کا جو موقف ہے, یعنی قرب سے مراد اللہ تعالیٰ کا قرب اپنے مومن بندوں کے, جو مومن ہیں متقی پرہیزگار ہیں, اللہ تعالیٰ پکارتے اللہ تعالیٰ کے قریب بھی ہوتا ہے اور دعا بھی قبول کرتا ہے. ولیکن علیہ صف القرب بذاک, تو یعنی یہ معنی زیادہ قریب ہے, یعنی اس سے جو پہلے معنی بیان کیا گیا ہے. پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں عقیدہ واسطیہ میں, کما جمع بین ذلک فی قولہ, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جمع کیا ہے اپنے اس فرمان میں, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, إلى آخر الآية, وقوله صلى الله عليه وسلم, إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ, رواه البخاري. پہلے گزر چکا ہے, یعنی اس ان جملوں کا جو شرح شیخ عثیمین رحمہ اللہ بیان کر چکے ہیں. كما جمع بين ذلك المشار إليه القرب والإجابة, یعنی شیخ الاسلام رحمہ اللہ کا یہ جملہ, کما جمع بین ذلک, یعنی جیسے کہ اللہ تعالی نے دونوں کو جمع کیا, یعنی القرب والاجابہ, اللہ کا قریب ہونا اور دعا کو قبول کرنا. پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں, وما ذکر فی الکتاب والسنۃ من قربه ومعیته لا ینافی ما ذکر من علوه وفوقیته, اور جو ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید میں اور سنت میں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کی معیت, یہ منافی نہیں ہے جو ذکر کیا گیا اللہ تعالیٰ کے علو اور فوقیت کے, اللہ تعالیٰ بلند ہے اور فوق ہے, اوپر ہے. فإنه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, يعني فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته, اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے سبحانه وتعالى کے, في جميع نعوت, يعني في جميع صفات, نعوت صفات کو کہتے ہیں تمام صفات میں, وهو علي في دنوه قريب في علوه, اللہ لائن کریں وهو علي في دنوه, اللہ تعالیٰ علی ہے اپنے قرب کے ساتھ بھی. دنو کا لفظ قرب کے معنی میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ بلند ہے, علی ہے, في دنوه قرب کے ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ علی ہے, اللہ تعالیٰ کا یعنی اونچائی پہ ہوتے ہوئے بھی قریب ہے, وہ قریب و فی علوہ, اور قریب ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ بلند ہے. تو ہر اعتبار سے ان دونوں معنوں میں, ان دونوں لفظوں میں کوئی تضاد یا کوئی منافات نہیں ہے. نعوت سے مراد صفات ہیں, شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں نعوت یعنی صفاته, وهو علی مع انه دان, قریب مع انه عال, ولا تناقض فی ذلك, وقد سبق بیان ذلك قریب فی الکلام علی المعیت, یہ پہلے گزر چکے جمعیت کا بیان گزر چکا ہے, یعنی اس کی پہلے شرح ہو چکی ہے. پھر شیخ سلطان بن تیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں, فصل, ایک باب باندھا ہے چھوٹا سا, فی الایمان بان القرآن کلام اللہ حقیقہ, اس بات پر ایمان کہ بے شک قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے حقیقتاً. شیخ سلطان رحمہ اللہ فرماتے ہیں, فصل, ومن الایمان باللہ وکتبہ الایمان بان القرآن کلام اللہ منزل غیر مخلوق منه بدأ وإليه يعود. الإيمان بأن القرآن كلام الله, شيخ بن عثيمين رحمه الله فرماته کہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اور اللہ تعالیٰ پر ایمان میں داخل ہے, کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اور اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ کی صفات میں سے ہے, اور قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے قرآن مجید کو. اس بات پر ایمان لانا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں سے ہے. ہم لوگ کہتے ہیں الایمان باللہ, الایمان باللہ میں یہ بھی داخل ہے کہ ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان میں داخل اور شامل ہے. قوله کلام اللہ, مصنف کا یہ قول, یعنی بن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ قول کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 6 میں, وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. حتى يسمع كلام الله کو انڈر لائن کریں, یہ شاہد ہے. جب مشرکوں میں سے کوئی تمہاری پناہ لینا چاہے اس کو پناہ دے دو, کب تک یا کہاں تک؟ حتى غایت یسمع کلام اللہ, جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے کلام سن لے. تو کلام اللہ کی دلیل یہ ہے. پھر منزل کی دلیل, اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے قرآن مجید جو ہے, اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ الحجر آیت نمبر 9 میں, ان نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, بے شک ہم نے نازل کیا ہے ذکر قرآن مجید کو, اور بے شک ہم نے ہی اس کی حفاظت کرنی ہے. وقوله, اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ القدر آیت نمبر 1 میں, ان انزلناه فی لیلۃ القدر, بے شک ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. غیر مخلوق, کہ قرآن مجید مخلوق اللہ کے مخلوقات میں سے جو اللہ نے پیدا کیا ہے مخلوق نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اور اس کی دلیل سورۃ الاعراف آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, الا له الخلق والامر, سورۃ الاعراف کی آیت کا حصہ ہے. والقرآن من الامر, شیخ صاحب فرماتے ہیں یعنی خلق اور امر اللہ تعالیٰ کا ہے, اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے اور حکم بھی دیا ہے, اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے امر یعنی حکم میں سے ہے. لقوله تعالی, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. اب اس کی دلیل کیا ہے کہ قرآن امر میں سے ہے؟ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ الشورى نمبر 52 میں, وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا, اور اسی طریقے سے ہم نے آپ پر, اے میرے پیار پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, روحا من امرنا یعنی آپ پر وحی نازل کی ہے ہمارے حکم سے, یعنی قرآن مجید جو ہے یہ وحی ہے اور ہمارے حکم سے ہے. تو امر میں قرآن مجید بھی شامل ہے. پھر شیخ صفوان فرمان شیخ بعثیم رحمہ اللہ, کیونکہ کلام جو ہے متکلم صفت ہے, اور مخلوق جو ہو وہ خالق کا مفعول ہے جو اللہ تعالیٰ سے الگ ہے, جیسا کہ مصنوع جو ہے وہ صانع سے الگ ہے. جو پروڈکٹ ہوتی ہے, جب آپ دیکھتے ہیں کوئی چیز, انسان کوئی چیز بناتا ہے, اب فیکٹری نے یہ انسان نے اس بوتل, پانی کی بوتل کو بنایا ہے, ٹھیک ہے نا, اب بنانے والا کون ہے؟ انسان ہے. انسان سے الگ ہے کہ نہیں؟ صانع انسان ہے, مصنوع یہ چیز جو پروڈکٹ جو وجود میں آئی ہے. تو خالق اور مخلوق کا بھی یہی طریقہ ہے کہ خالق مخلوق, یہ مخلوق خالق کا حصہ کبھی نہیں ہے. خالق جل شانہ مخلوق کو پیدا کیا ہے, اور مخلوق اللہ تعالیٰ سے جدا ہے, الگ ہے. لیکن جو کلام اور صفت متکلم ہے, ہم جب بات کرتے ہیں, جو بات میں کر رہا ہوں اس وقت, کیا یہ مجھ سے الگ ہے؟ یہ جیسا کہ میں نے پانی کی بوتل یہ بنائی ہے, یہ الگ ہے؟ یہ الگ ہے. اور جو کلام صفت متکلم ہے, جو ذات سے الگ نہیں ہے بلکہ اس ذات کی صفت ہے, اور اللہ تعالیٰ کے حق میں بھی یہ بات حق ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، صفات اللہ تعالیٰ سے الگ نہیں ہے، کیونکہ مخلوق الگ ہے، صفت الگ نہیں ہوتی. پھر شیخ حسین رحمۃ اللہ کا یہ جملہ منہ بدا، یعنی ابتداء تنزیل من اللہ، یعنی قرآن مجید کی نازل ہونے کی ابتداء اللہ تعالیٰ سے ہے، جبریل علیہ السلام سے نہیں ہے اور نہ ہی جبریل علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کی طرف سے نازل ہوا ہے، کیونکہ جبریل علیہ السلام خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، یعنی آسمان سے نازل ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الشعراء آیت نمبر 152 اور 192 اور 193 میں، 192 اور 193 میں، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ. بے شک قرآن مجید جو ہے وہ تنزیل ہے رب العالمین میں سے، نزل بِهِ جسے نازل کیا ہے الروح الامین جبریل الامین علیہ الصلاۃ والسلام. اور سورۃ النحل آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ، کہہ دے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو نازل کیا ہے روح القدس نے تمہارے رب کی طرف سے. تو ابتداء اللہ تعالیٰ سے ہے اور قرآن نازل ہوا ہے جبریل علیہ السلام کے ذریعے. سورۃ الزمر آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، قرآن مجید کی اللہ کی کتاب جو ہے تنزیل یعنی نازل کردہ کتاب ہے، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو العزیز اور الحکیم ہے، عزیز حکیم ہے. تو اسے یہ ثابت ہوا کہ قرآن مجید کی ابتداء اللہ تعالیٰ سے ہے. یہ بات اس لیے بیان کی گئی ہے کیونکہ بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جبریل کا، جبریل امین کا کلام ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، تو اس کا اس جملے سے اس بدعقیدی کا رد ہو جاتا ہے کہ جو قرآن مجید ہے ابتداء اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ابتداء اللہ تعالیٰ سے ہوئی ہے. ہاں جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے پہنچایا ہے اللہ کے اس کلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور محمد علیہ الصلاۃ والسلام نے اس اللہ تعالیٰ کے اس پاک کلام کو پہنچایا ہے بندوں تک اور لوگوں تک پہنچایا ہے ثقلین تک. وَإِلَيْهِ يَعُودُ، آخری جملہ یعنی واپسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور پہلے اس پہ تفصیل کے ساتھ بات گزر چکی ہے، اس کا معنی اور اس کی دلیل. جب اللہ قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام پر یعنی بحث مباحثہ ہوا ہے اور پہلے اس کی شرح ہو چکی ہے، یعنی جیسے دلیل میں آیا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ قرآن مجید نہ کتابوں میں ہوگا نہ لوگوں کے سینوں میں ہوگا، اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا. وَإِلَيْهِ يَعُودُ یعنی واپسی قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور اس کے دلائل پہلے تفصیل سے گزر چکی ہیں. اور پھر وَأَنَّ اللَّهَ تَكَلَّمَ بِهِ حَقِيقَةً، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کلام کیا ہے حقیقتاً. شیخ عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ اصل ہے، بناء علی الاصل، اصل بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات حقیقی صفات ہیں، اور قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ بھی حقیقی ہے. اور جب قرآن اللہ تعالیٰ کا حقیقی کلام ہے تو کبھی بھی مخلوق کا کلام نہیں ہو سکتا، اور قرآن کبھی مخلوق نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور جو خالق کی صفت ہے وہ مخلوق نہیں ہے، جیسے کہ مخلوق کی صفت مخلوق ہے. دیکھیں ایک صفت خالق کی ہے، ایک صفت مخلوق کی ہے. جب میں کلام کر رہا ہوں تو میرا کلام مخلوق ہے کیونکہ میں خود مخلوق ہوں. خالق کا کلام، جیسے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، صفت بھی خالق کی ہے، تو صفت کیسے مخلوق ہو سکتی ہے خالق کی؟ بات سمجھے فرق؟ جب مخلوق بات کرتا ہے، جب ہم کلام کرتے ہیں، ہم خود مخلوق ہیں، ہمارا کلام کیا ہے، مخلوق ہے کہ نہیں؟ جب ذات مخلوق ہے تو پھر کلام کیسے مخلوق نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ ہم مخلوق ہے تو ہمارا کلام بھی مخلوق ہے، لیکن خالق سبحانہ تعالیٰ کے تعلق سے بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام مخلوق ہے، جیسے کہ اہل بدعت نے کہا ہے مخلوق نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے تو پھر مخلوق تو وہ کلام ہے جو مخلوق کا کلام ہے، جیسے کہ ہم جب کلام کرتے ہیں، تو خالق کا کلام کیسے مخلوق ہو سکتا ہے؟ تو اس اعتبار سے بھی ناممکن ہے کہ خالق کا کلام مخلوق ہو. قرآن مجید مخلوق نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، ابتداء اللہ تعالیٰ سے ہوئی ہے اور واپسی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور یہ کلام حقیقی کلام ہے. اور امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا ہے من قال لفظ, اچھا یہ یہاں پہ یا متکلم نہیں ہے, بعض نسخے میں ٹھیک کر رہے ہیں, لفظ بالقرآن مخلوق, آپ نسخے میں ہے یا لفظ ہے یا یہاں پہ ہے؟ میرے نسخے میں نہیں ہے. ادھر دیکھیے اس میں ہے لفظ یا ہے, من قال لفظ بالقرآن مخلوق ہے, نہیں ہے نا؟ یعنی اس میں درست کر لیں اس لفظ لفظ, یہ ٹھیک ہے آپ کے نسخے میں ٹھیک ہے. ہاں اس نسخے میں جو اسکرین پہ ہے اس میں نہیں ہے. ہاں تو اس میں حرف الیا جو ہے یا متکلم, لفظی میرا لفظ بالقرآن مخلوق, فہو جہمی. محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں من قال جس نے کہا لفظی بالقرآن مخلوق فہو جہمی, ومن قال غیر مخلوق فہو مبتدع. اسے عبداللہ بن محمد رحمہ اللہ نے کتاب السنہ جلد نمبر 165 میں بیان کیا ہے, اور الخلال نے بھی کتاب السنہ میں بیان کیا ہے. اسے انڈر لائن کر, بڑی اہم بات ہے. امام اہل السنہ امام احمد حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں من قال جس نے کہا لفظ بالقرآن مخلوق فہو جہمی, جس نے کہا کہ میرا لفظ قرآن مجید سے جو میں لفظ کہہ رہا ہوں مخلوق ہے تو وہ جہمی ہے, ایسا شخص جو ہے جہمی ہے. ومن قال غیر مخلوق, جو کہتا مخلوق نہیں ہے وہ بدعتی ہے. جبکہ اب ہم کیا کہہ رہے ہیں مخلوق, ہم تو کیا کہہ رہے ہیں غیر مخلوق ہے نا, تو پھر بدعتی کیسے ہوئی؟ آیت کی تفصیل دیکھیں ذرا, پیاری بات ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں لفظ کے دو اطلاق ہوتے ہیں, دو معنی ہوتے ہیں. ایک تو مصدر, جو فاعل جو فعل کرتے جو بات کرنے والا ہے, اور جو لفظ منہ سے نکل گیا ہے. لفظ جب ہم بات کرتے ہیں نا, جب میں بات کر رہا ہوں اس وقت تو دو چیزیں, ایک تو وہ زبان سے جو میں بات کر رہا ہوں, ایک وہ جو بات آپ میری زبان سے نکل کے آپ سلوک سن رہے ہیں, ایک فعل جو میں کر رہا ہوں فاعل, ٹھیک ہے, دوسرا وہ لفظ جو آپ سن رہے ہیں جو لفظ منہ سے نکلا ہے الملفوظ بھی. جب بہ معنی لیتے ہیں یعنی جو لفظ ہیں جو لفظ منہ سے نکلا ہے یہ غیر مخلوق ہے, کیونکہ قرآن کی تلاوت کی ہے, قرآن کا لفظ جو زبان سے پڑھا ہے. جب میں کہتا ہوں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, سورۃ فاتحہ کی پہلی تین آیتیں جو ہے, تو یہ جو سورت کی جو آیتیں ہیں یہ الفاظ ہیں کہ نہیں, میرے منہ سے نکلے کہ نہیں؟ یہ جو الفاظ ہیں قرآن مجید کے یہ مخلوق ہیں؟ یہ مخلوق نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہے نا. اچھا یہ غیر مخلوق ہے. لأننا اذا قلنا ان اللفظ هو التلفظ فهذا صوت الخارج من حركة فم اللسان والشفتين مخلوق. یہ جو لفظ نکلا ہے جو تلفظ ہے خود جو میرے منہ سے نکلا ہے, اور جو آواز جو جسے زبان اور منہ کی حرکت اور ہونٹوں کی حرکت سے جو نکلا ہے یہ مخلوق ہے, ٹھیک ہے نا. فأريد بالتلفظ, اگر تلفظ کا معنی لیا جائے تو مخلوق ہے, چاہے جو ملفوظ ہے وہ قرآن ہو حدیث ہو یا کوئی اور کلام ہو, جو لفظ میرے منہ سے نکل رہا ہے جو تلفظ ہے وہ مخلوق ہے. لیکن جو لفظ ملفوظ بھی, جو لفظ میں بات کر رہا ہوں مخلوق بھی ہو سکتا ہے غیر مخلوق بھی ہو سکتا ہے. اگر کلام اللہ کے کلام میں پڑھ رہا ہوں تو پھر مخلوق نہیں ہے کیونکہ اللہ کے کلام ہے. اگر میں کوئی اور بات کر رہا ہوں جیسے ابھی میں شرح کر رہا ہوں تو یہ مخلوق ہے کیونکہ میں مخلوق ہوں, میرے کلام بھی مخلوق ہے. لیکن جب میں اللہ تعالیٰ کے کلام کا ذکر کرتا ہوں اپنی زبان سے, جو لفظ میری زبان پہ وہ میرا لفظ ہے, لیکن جو میں نے پڑھا ہے تلاوت کی وہ اللہ تعالیٰ کے کلام, وہ مخلوق نہیں ہے. تو یہ فرق ہے دونوں میں. پیش ایسا فرمایا رحمہ اللہ علیہ اذا کان المفروض به هو القرآن فلیس بمخلوق, جب قرآن مجید کی تلاوت ہو زبان سے تو پھر مخلوق نہیں ہے. یہ تفصیل ہے اس مسئلے میں. اچھا إمام محمد رحمه الله اللي جاب يفرمايا من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي دو بعضوں کا احتمال ہے. تو پھر یہ کیوں کہا ہے؟ جس نے کہا میرا لفظ قرآن مجید سے جو منہ سے نکلا ہے وہ مخلوق ہے تو جہمی ہے. اس کے دو احتمالات ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ شعار جہمیت کا ایک شعار بن چکا تھا, ان کی پہچان تھی, جہمی ہمیشہ یہ کہتے تھے. اور یوں لگتا ہے کہ امام احمد رحمہ رحمہ اللہ یہ فرما رہے ہیں جب آپ کسی شخص کو یہ کہتے ہوئے سنو لفظ بالقرآن مخلوق, کہ میرا لفظ قرآن مجید سے جو میں کہہ رہا ہوں مخلوق ہے, تو یہ خوب جانو کہ یہ شخص جہمی ہے. کیونکہ اس زمانے میں یہ بڑا فتنہ تھا, فتنہ خلق القرآن, سب سے خطرناک فتنہ معتزلہ کا امام احمد رحمہ اللہ کے زمانے میں تھا. قید بھی کیا گیا, بہت زیادہ تکلیفیں بھی ہوئیں, بعض کو قتل بھی کیا گیا اس فتنے کی وجہ سے. تو پھر احتمال یہ ہے کیونکہ فتنہ بڑی شدت میں تھا اور جہم یہ کہہ رہے تھے, معتزلی کہہ رہے تھے کہ قرآن مخلوق ہے, جو لفظ ہے زبان سے نکلتا مخلوق ہے, تاکہ لوگوں کو پریشان کیا جائے. ورنہ اس کی تفصیل تو الگ ہے, ایک مخلوق اپنا قول زبان سے نکل رہا ہے, ایک جو ملفوظ ہے جو لفظ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے قرآن مجید سے, وہ الگ ہے. تو اس کو دیکھے بغیر وہ کہتے تھے لفظ بالقرآن مخلوق, قرآن مخلوق جو ہم کہتے ہیں زبان سے وہ مخلوق نہیں ہے. تو لوگوں کو پریشان کرنے کے, شبہ پہ پیدا کرنے کے لیے کہتے ہیں اچھا آپ جو اگر قرآن مخلوق نہیں ہے, میں جب تلاوت کرتا ہوں قرآن مجید کی تو پھر مخلوق ہے؟ تو لوگ پریشان ہو جاتے تھے. تو علم والے جواب دے دیتے تھے کہ مخلوق نہیں, کیونکہ ملفوظ الگ ہے, تلفظ الگ چیز ہے, ملفوظ بھی الگ چیز ہے, لفظ الگ ہے, لفظ کرنے والا جو زبان سے نکلتے چیز وہ الگ ہے. تو تفصیل سے جب بات ہوتی تو پھر بات آسان ہو جاتی, لیکن وہ بغیر تفصیل کیوں بات کر دیتے تھے شبہ کو پھیلانے کے لیے؟ تو کہ ان کا شعار تھا, ان کی پہچان تھی جہمیوں کی معتزلہ کی. تو امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا ہے اگر کسی شخص کو سنو جو یہ کہتا ہو کہ لفظ بالقرآن مخلوق تو وہ جہمی ہے, بغیر تفصیل جاننے کی اس طریقے سے. اور دوسرا احتمال یہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام احمد رحمہ اللہ کے اس قول کا کہ جب قائل اپنے لفظ سے جو ملفوظ بھی ہے وہ کہتا ہے کہ مخلوق ہے, تب یا وہ جہمی ہے. یعنی جو قرآن مجید کا لفظ بیان کیا گیا ہے, اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے یہ لفظ جو ہے جو قرآن مجید کی آیت میں تلاوت کی ہے مخلوق ہے, تب تو وہ جہمی, اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے. وہ ہذا اقرب, اور یہ زیادہ قریب ہے اس معنی کے, کیونکہ امام احمد رحمہ اللہ نے خود اس کی تفسیر کی ہے من قال لفظ بالقرآن مخلوق یرید القرآن فہو جہمی. اور اس کی تفصیل بھی ایک جگہ پہ آئی ہے من قال لفظ بالقرآن مخلوق, پھر اس کی وضاحت بھی کہ یرید القرآن سے مراد قرآن مجید ہے, اس لفظ سے فہو جہمی تو وہ جہمی ہے. وحین یذین تضح معنی قولہ من قال لفظ بالقرآن مخلوق فہو جہمی لنہ اراد الملفوظ به, کیونکہ جہمی سے مراد کیا ہے ملفوظ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلام ہے, نہ کہ لفظ جو اس انسان کے منہ سے نکلا ہے زبان کی حرکت سے. دونوں میں فرق ہے. ولا شك ان الذي يريد باللفظ هنا الملفوظ به فهو جهمي, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو یہ ارادہ رکھتے اس نیت سے بات کرتا ہے کہ لفظ جو ہے وہ ملفوظ بھی, یعنی جو قرآن کا لفظ ہے وہ ہے جو جہمی ہے. اما من قال غیر مخلوق, جو کہتے غیر مخلوق ہے, فالامام احمد یقول مبتدع, تو اس بدعتی ہے. وجہ کیا ہے؟ لان هذا ما عهد عن السلف, کہ سلف نے یہ بات نہیں کی ہے, وہ ایسے قول کبھی کہتے نہیں تھے. وہ یہ کہتے تھے قرآن, القرآن کلام اللہ فقط, قرآن اللہ کے کلام ہے. اس طریقے سے یعنی ایک زمانہ جب کہتے تھے قرآن مجید اللہ کے کلام ہے, حتی اسمع کلام اللہ, نے خود فرمایا قرآن مجید میں کوئی مخالفت نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, صحابہ کے زمانے میں سب یہ جانتے تھے. پھر ایک جب یہ فرقہ آیا نا فتنہ جہمیوں کا, تو انہوں نے کہا مخلوق ہے. اب اس کے رد میں کہنا کہ کہا گیا کہ غیر مخلوق ہے, جب آپ اس کے رد میں کہتے غیر مخلوق ہے تب تو ٹھیک ہے, بدعت تو نہیں ہے, کیونکہ آپ اس فتنے کو رد کر رہے ہیں, قمع کرنے کے لیے آپ بتاتے ہیں دلائل کی روشنی میں کہ وہ غیر مخلوق ہے, مخلوق نہیں ہے. لیکن ایک شخص بغیر کسی کے رد کرنے کے, بغیر کسی وجہ کے یہ فتنہ بھی نہیں ہے، بات ہی کوئی نہیں، کہتا قرآن مخلوق نہیں ہے، پھر بے بات کیوں کرو بھائی، قرآن مخلوق نہیں ہے، سلف سے تو یہ ثابت نہیں ہے، صحابہ سے یہ بات ثابت نہیں ہے، تو اس اعتبار سے بدعت ہے. لیکن دور حاضر میں اب جب ہم یہ شرح کر رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بار بار کہتے ہیں کہ غیر مخلوق ہے، کیا بدعت ہے؟ نہیں، کیونکہ ہم اس وقت اس عقیدے کی شرح کر رہے ہیں جس عقیدے میں اس بات کا ذکر ہے تفصیل کے ساتھ کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، اور اس تفصیل میں ہر وہ بات شامل ہے جو اہل بدعت کی بد عقیدگی موجود ہے، انہوں نے زبان سے بھی اس کو ظاہر کیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں تک کہ شبہ کا بھی رد کیا گیا ہے، جو لفظ ہمارے منہ سے نکلتا ہے یہاں تک بھی لوگ پہنچے ہیں، لوگوں کو شبہ میں ڈال کر کہا کہ یہ بھی مخلوق ہے، تو کیا صورت میں رد کرنا چاہیے کہ نہیں؟ رد کرنا چاہیے. تو اس اعتبار سے جب شرح میں ہم یہ بات کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھانے کے لیے کرتے ہیں، تب یہ بدعت نہیں ہے. لیکن بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی وجہ کے، اگر آپ کسی کو کہتے ہیں قرآن مخلوق نہیں ہے، ایک عامی شخص بیچارہ کو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا، تو اس وہ کہے گا تمہیں کس نے کہا کہ مخلوق ہے؟ کیا خیال ہے؟ ایک عامی شخص ہے، اس کو کسی سے پتہ ہی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں قرآن مخلوق نہیں ہے، تو وہ پوچھے گا آپ سے بھی تمہیں کس نے کہا مخلوق مخلوق ہے مخلوق نہیں ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا. تو اس اعتبار سے شبہ نہیں ڈالنا چاہیے اسے. ہاں، اسے کہنا چاہیے جو جس کے اندر شبہ موجود ہے قرآن مخلوق ہے کہ نہیں، یا کسی نے کہا قرآن مخلوق ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، یا شرح میں جیسے طلب علم کو ہم سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، کتاب کو شرح کرتے ہیں، تب تو ٹھیک ہے. تو یہ وجہ ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ غیر مخلوق جو ہے، امام احمد رحمہ اللہ کہا کہ بدعتی ہے، تم لوگ کہتے ہو غیر مخلوق ہے تو بدعتی ہو. تو امام احمد رحمہ اللہ کا یہ کہنا جو ہے غیر مخلوق ہے، اس اعتبار سے کہ سلف سے ثابت نہیں ہے، تو جہمی کو لفظ کے ساتھ بیان کیا ہے، لفظ بالقرآن مخلوق یا لفظ غیر مخلوق، لفظ جو منہ سے نکلتا ہے مت کہو، کیونکہ لفظ بالقرآن مخلوق جو ہے یہ غیر مخلوق، لفظ جو زبان سے نکلا ہے یہ سلف سے ثابت ہے، جو لفظ ہمارے منہ سے نکلتا ہے. اچھا، جب فتنہ بھی آیا صحابہ کے بعد تب بھی جواب دیا، حنبلی انہیں سلف میں سے ہے نا، تب بھی انہوں نے جواب دیا ہے کہ غیر مخلوق. دیکھیں، ایک تو قرآن مجید خود ہے، ایک ہے جو لفظ ہمارے منہ سے نکلتا ہے، جو لفظ منہ سے نکلتا ہے اس کی بات محمد رحمہ اللہ کر رہے ہیں، کہ جو لفظ میرے منہ سے نکلتا ہے مخلوق ہے غیر مخلوق ہے،
منہ سے نکلتا ہے جو تلفظ ہے وہ تو مخلوق ہے.
دیکھیں، دونوں اعتبارات میں، اگر کوئی شخص کہتا ہے مخلوق تو جامع ہے، کہتے غیر مخلوق تو بدعتی ہے، یہ لفظ منہ سے نکلتا ہے. کیوں؟ مخلوق اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کے کلام ہے جو تلفظ ہے، اور غیر مخلوق اس لیے بدعتی ہے کیونکہ سلف سے ثابت نہیں ہے کہ جو لفظ منہ سے نکلتے ہیں مخلوق غیر مخلوق ہے. تو دو چیزیں، قرآن مجید ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایک جو لفظ میرے منہ سے نکلتا ہے، تو جب لفظ میرے منہ سے نکلتا ہے یہ غیر مخلوق ہے، ٹھیک ہے. تو قرآن مجید کیا جو میرا لفظ غیر مخلوق نہیں ہے، جو میں لفظ قرآن مجید کے علاوہ کہتا ہوں، یہ قرآن لفظ جو میرے منہ سے نکلا ہے،
نہیں وہ تو مخلوق ہے، جو تلاوت کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کلام، وہ تو غیر مخلوق، غیر مخلوق
جو لفظ ہے وہ کیا ہے،
جو لفظ خود جو ہے نا
وہ مخلوق ہے. دیکھیں نا، تو اس جھنجھٹ سے نکلنے کے لیے امام احمد رحمہ اللہ یہ جملہ بڑا پیارا جملہ ہے، من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. دونوں صورتوں میں درست نہیں ہے، تاکہ اس فتنے سے، شبہ سے آسانی سے نکلا جائے. توقف وہ بھی الگ بات ہے، توقف کی جب یہ بھی قول موجود ہے.
اچھا، پڑھاتے وقت یہ نہ کہیں سر،
اب تو کہیں نا، ہم تو کہتے ہیں
پڑھا رہے ہوتے ہیں، صرف یہ نہیں کہہ سکتے جو قرآن ہے
وہ تو کہہ دیا. اچھا، لفظ جو منہ سے نکلتا ہے وہ کیا ہے؟ اس لفظ کی، ہاں اس لفظ کی بات ہو رہی ہے، اگر کوئی شخص کہے تب.
لیکن جب کتاب ہے، شیخ الاسلام نے بھی بیان کیا،
ہاں
غیر مخلوق،
ہاں
عبارت لکھی،
کون سی، کیا غیر مخلوق ہے؟ لفظ منزل غیر مخلوق. ہاں
اب کیا اب یہ پڑھا رہے ہیں، یہ عوام الناس کے لیے بھی جائے گا؟
ہاں، تو سمجھانے کے لیے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بالکل تفصیل کے ساتھ سمجھانے کے لیے بیان کرنا ہے. قوله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول وأن هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام حقيقة لا كلام غيره. اور یہ کلام جو ہے اور یہ قرآن مجید جو ہے جسے اللہ نے نازل کیا ہے اپنے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام حقیقتاً ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا کلام نہیں ہے۔ شاہ مسیح رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، شاہ اسلام نے اس بات کو دوبارہ بیان کی ہے، مقرر کیا ہے، کیونکہ مقام جو ہے عظیم مقام ہے، اور اس مسئلے میں بہت سارے فتنہ ہوا اور آزمائش ہوئی مسلمانوں پر، اور کسی مخفی نہیں ہے، یعنی سب مسلمان جانتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو قتل اور ہلاک کیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حق حمایت کی ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور ان جیسے علماء سے جنہوں نے انکار کیا یہ کہنا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کہ قرآن مجید جو ہے وہ مخلوق ہے، اس کا انکار کیا ہے، اور اس بات کو ثابت کیا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، لا کلام غیر ہی، یعنی اس کے برخلاف جو کہہ دے کہ قرآن مجید جو ہے وہ جبریل علیہ السلام کا قول ہے، اللہ تعالیٰ نے الہام کیا جبریل علیہ السلام کو، اور پھر جبریل علیہ السلام نے اس الہام کی وجہ سے اپنی طرف سے قرآن مجید کو بیان کیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے۔ یا ان لوگوں کا بھی رد ہے اس جملے میں جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، یا اس جیسے اور بھی جو معنی موجود ہیں۔ پھر شیخ صاحب فرمانسی مدیم رحمہ اللہ، اگر آپ یہ کہیں کہ مصنف کا یہ قول لا کلام غیر ہی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے معارض ہے، مخالف ہے، سورۃ الحاق اللہ تعالیٰ کا ارشاد آیت نمبر 40 اور 41 میں، انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، اور سورۃ التکویر نمبر 19 اور 20 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انہ لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین، پہلا جو ہے وہ قول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، دوسرا قول جبریل علیہ السلام کا ہے، یعنی ان دونوں صورتوں کی آیات میں۔ اس کا جواب یہ شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ مدینی رحمہ اللہ، ہم یہ کہتے ہیں کہ آیت جو ہے دونوں آیتوں دونوں صورتوں کے آیات میں یہ جو رسولوں کا ذکر ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام کا، انہوں نے کلام تو بیان کیا ہے، قرآن مجید کو بیان تو کیا ہے، لیکن ہاں پہنچانے کے لیے بلاغت کے اعتبار سے، نہ کہ ابتداء ان کی طرف سے نہیں ہے، کیونکہ یعنی یہ ممکن نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ابتداء انہی سے ہوئی ہے، اور عقلی دلیل یہ بھی ہے، یعنی شیخ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ایک کلام دو مختلف ذاتوں سے ممکن نہیں ہے، ظاہر ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کا کلام ہے تو محمد علیہ السلام کا کیسے ہے، آپ اگر آپ کے محمد علیہ السلام کا کلام پھر جبریل علیہ السلام کا کیسے ہے، ایک کلام کی ابتدا تو ایک سے ہونی چاہیے نا، دوسرا پہنچانے والا ہے، جب یہ ممتنع ہو گیا کہ دونوں میں سے جو دونوں اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں، تو پھر بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ جہاں سے ابتدا ہوئی ہے اسی کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ سے ابتدا ہوئی ہے۔ اتنا کافی، خیر اگر درس میں یہیں سے درس کا آغاز کریں گے، تھوڑا سا لمبا ہے یہ باب جو ہے، ولا يجوز اطلاق القول بانه حكايه عن كلام الله او عباره، یہ پھر بدعت ہے اور قول ہے کہ قرآن مجید جو ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کی حکایت یا عبارت ہے، حقیقتا نہیں ہے، لفظ حقیقتا کا بھی ہم جواب دے رہے ہیں کہ حقیقتا کیوں کہا ہے شیخ صاحب رحمہ اللہ نے، کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق منزل من اللہ منہ بدا الیہ یعود، حقیقتا کلام اللہ حقیقتا، تو حقیقت کا لفظ جو ہے اب اس کو ہم بات کر رہے ہیں کہ کیوں حقیقت کا لفظ ہے، تو اگلے درس میں انشاءاللہ، کیونکہ یہ بات بھی موجود ہے، اشعار معتزلہ کہتے ہیں کہ حکایت عن کلام اللہ، قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کے کلام لیکن حقیقت نہیں بلکہ حکایت عن کلام اللہ، تو اس کا کیا معنی ہے اور اس کا کیا جواب ہے اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔